حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم محمد فیوزہم کے ہمراہ 1990 میں جنوبی افریقہ کے پہلے سفر کے دوران وائٹ ریور کے قریب 350 کلومیٹر کی جنگل میں رات کے سناٹے میں حضرت مرشدی کے محبت میں کہی گئی ایک نظم۔
شب سہرا محیب سناٹا موت ہو جیسے زندگی پہ محی یا صدور گناہ سے دل کی تنگ ہونے لگے فضائے بسی پڑ گئی طول عرض صحرا پر ظلمت شب کے ایک سیاہ ردا پتے پتے پہ مہر خاموشی کنج عزلت میں سو گئی ہے ہوا گوش گل میں زبان بلبل سے نہیں آتی نوائے سرگوشی آب کے وارے سکوت ہے آج مجھے دریا ہے غرق بے ہوشی وساطِ عرض پر اندھیروں کو تکتے ہیں آسمان کے تارے ظلمتوں میں ہدایتوں کے چراغ کفر کے گھر میں نور کے پارے مشترک تجھ میں اور مجھ میں ہے ایک ہی وصف اے شب سہرا تو بھی تنہا سکوت سہرا میں بزم دنیا میں میں بھی ہوں تنہا تجھ کو لیکن بلا نصیب کہاں جو ہے میرا رفیق تنہائی جو ہے کنجمن تنہا جس کی تنہائی عالم آرائی وہ سلامت رہے ہزار برس جس کا ایک نفس ہزار حیات جس ایک ادا حیات فروغ بن گئی وصل جس سے ہجر کی رات جس ملتی ہے قلب مردہ کو ایک نئی جان یعنی جان حیات قرب جس کا ہے رشک خلد بری شاہد عدل جس پہ ہے آیات، وہ جو آتا ہے مہمان بن کر جب کبھی دل و داس رہتا ہے، جو نگاہوں سے دور ہو کر بھی ہر گھڑی دل کے پاس رہتا ہے، ایسا محبوب کوئی دکھلائے ہو جو ہر دم دل کا حبیب، جو ہو موجود دل کی دھڑکن میں رنگے جا سے بے ہوش یاد قریب، شب سحرا محیب سناٹا موت ہو جیسے زندگی پہ موہی۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، جو تصنیف ہے شیخ العرب العجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، رواہ الترمذی۔ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کھانے کی چند سنتیں۔ نمبر 12، کھانے کے برتن پیالہ و پلیٹ کو صاف کر لینا، پھر برتن اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ کھانے کے برتن پیالہ و پلیٹ کو صاف کر لینا، پھر برتن اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ نمبر 13، کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا۔ نمبر 13، کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا۔ نمبر 14، کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا، الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور مسلمان بنایا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ شیخ العرب العجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ آواز ہے، رحمت رب العالمین۔ صبح کی مجلس میں اس میں سے کچھ پڑھ کے سنایا گیا ہے، ایک مضمون جو صبح پڑھا گیا تھا ابھی دوبارہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو گڑ گڑا کر دعا مانگنے والے محبوب ہیں، دعا مانگتے وقت کم سے کم 3 مرتبہ مانگے، اور الحا بھی پسندیدہ ہے، گڑ گڑا کر کہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ بندہ ان سے اڑ کر مانگے۔ ان اللہ لا یحب الملحین فی الدعاء، امام بحقی روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو محبوب رکھتے ہیں جو اڑ کر مانگے، یا اڑ کر سے مراد وہ تکبر والا اڑ کے نہیں ہے، بلکہ اس کی وضاحت مقصد والا فرما رہے ہیں، جو اڑ کر مانگے کہ ہم تو لے کے رہیں گے، بغیر آپ سے لیے ہوئے ہٹیں گے نہیں، اگر آپ نہیں دیں گے تو ہمیں کون دے گا، آپ ہی تو ہمارے ربا ہیں اور اکیلے ربا ہیں، ہمارا کوئی دوسرا ربی نہیں ہے، یہی تو میری آخری چوکھٹ ہے، آخری دروازہ ہے، واحد دروازہ ہے، خوب گڑ گڑا کے مانگے۔ غرض اللہ تعالی کو اڑ کر مانگنا، گڑ گڑا کے مانگنا، بار بار مانگنا نہایت محبوب ہے، بلکہ ایسے مانگنے والے سے وہ محبت فرماتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر دنیا والوں سے اڑ کر مانگو تو یہ ڈنڈا لے کر دوڑا لیتے ہیں، کہتے ہیں ایک دفعہ سن لیا، دو دفعہ سن لیا، جاؤ دوسرا دروازہ دیکھو، بابا معاف کرو۔ اللہ میاں یہ کبھی نہیں کہیں گے، بلکہ جو اس سے نہ مانگے وہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو بندہ اللہ سے نہ مانگے اللہ اس بندے پر غصہ ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ہمیں رجسٹرڈ فقیر فرمایا، ہمارے بھک منگے پن کا رجسٹریشن ہو چکا ہے۔ کیسے؟ میں آپ کو رجسٹری والی آیت بتاتا ہوں، یہ اللہ کا کلام ہے، یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو۔ یہاں الف لام استغراق کا ہے، یعنی ساری دنیا کے انسان اللہ کے فقیر ہیں۔ اور ادعونی استجب لکم، یعنی پہلے تو اللہ نے فرمایا مجھ سے اڑ کے مجھ سے مانگو، گڑ گڑا کے مانگو کہ ہمیں آپ سے ہی لینا ہے، آپ کے علاوہ ہمارا کون سا در ہے۔ میرے والد صاحب دامت برکات نے فرمایا کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ والے گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کیسی ہے اس کا مشاہدہ کرنا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں ایک دفعہ میں اسی تلاش میں تھا تو ایک گھر کا دروازہ کھولا، اس میں سے ایک خاتون اپنے بچے کو باہر لے کر نکلی اور کہا میرے گھر سے باہر نکل جا، تو نے مجھے بہت ستایا ہوا ہے، تو میری بات مانتا نہیں ہے، بہت ستایا ہے تو نے مجھے، نکل جا میرے گھر سے۔ ماں نے دروازہ بند کر لیا، بچے کو بھی اپنے اوپر بڑا ناز، نہ رکھے تو نہ رکھے، نکلا تھوڑا سا آگے گیا، دل میں خیال آیا اگر یہ ماں نہیں ہوگی میں کہاں جاؤں گا ماں کو چھوڑ کر۔ تھوڑی دیر کے بعد گھر کی چوکھٹ پہ آیا، سر رکھا اور رونے لگا کہ اماں معاف کر دیں، اگر آپ کے در کو چھوڑ کے میں کہاں جاؤں گا، کہاں میں دنیا کے ٹھوکریں کھاؤں گا، کہاں میں جاتا پھروں گا، تو آپ نہیں مجھے پیار دیں گی تو کون مجھے پیار دے گا۔ اتنے روئے جا رہے، اتنے میں ماں نے دروازہ کھولا، دل سے لگایا اور اندر لے گئی۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نعرہ لگایا، مل گئی اللہ تعالیٰ کی محبت، مل گئی کہ اللہ تعالیٰ، جب ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں تب اللہ تعالیٰ سے اسی طرح اڑ کے مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ بشری تقاضے سے گناہ ہو گیا، آپ معاف نہیں کریں گے تو کون معاف کرے گا، آپ کے علاوہ ہمارا در ہے ہی کون۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور ہے کون جو تمہیں اللہ کے علاوہ معاف فرمائے گا، کس انداز سے کون ہے جو تمہیں اللہ کے علاوہ معاف کرے گا، تمہیں اللہ ہی تو ہے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کہاں جائیں ہم لوگ۔ حضرت والے فرمائے، اب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا قرآن پاک میں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، پھر فرما دیا کہ انتم الفقراء، کہ تم میرے رجسٹرڈ فقیر ہو، ہم نے تمہیں لکھ لیا ہے کہ تم ہمارے فقیر ہو۔ اور یہ انتم الفقراء جملہ اسمیہ ہے، جس میں جو دوام پر دلالت کرتا ہے، کتنے ہی مالدار ہو جاؤ، کتنے ہی خزانے تمہارے پاس آ جائیں، لیکن تم میرے فقیر ہو۔ اور فقیر کا بھی بتا دیا، مانگنے کا بھی بتا دیا، اب مانگنے کا طریقہ بھی سکھا دیا، کس طرح مانگنا ہے، اڑ کر کے مانگنا ہے۔ اما یجیب المضطر، کون ہے جو مضطر آدمی کی دعا سنتا ہے اور اس کی تکلیف کو اس سے دور کر دیتا ہے، کون ہے؟ اللہ ہی تو ہے، اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جو مضطر اور پریشان حال کی دعا قبول کرتے ہیں۔ دیکھیے کس انداز سے سب طریقے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے کہ دعا مانگنی کس طرح ہے، دو طریقے بتائے اللہ تعالیٰ نے، اڑ کے مانگو اور مستر ہو کے مانگو، پریشان ہو کے مانگو۔ کہ حضرت والے فرمایا جس طرح کسی گردے میں درد ہوتا ہے وہ کس طرح روتا ہے، اس طرح تڑپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، اڑ کے مانگتے ہیں دوسرے معنی میں، اے اللہ مجھے دے دیں۔ ابھی صبح کو بتایا تھا، کتاب میں بھی آ گیا کہ دعا پڑھنے کے لیے نہیں ہے، مانگنے کے لیے ہے۔ ہم دعاؤں کو پڑھتے رہتے ہیں، بس پڑھتے رہتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ مانگنا کیا ہے، الہ و زاری سے، کہ یہ سوچ کے مانگنا کہ اے اللہ آپ نے، میں نے آپ سے مانگا اور آپ نے مجھے دے دیا، میں نے سر آنکھوں سے لگا لیا۔ یہ نہیں کہ دعا مانگی اور یوں کر دیا، پیچھے بھیج دیا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگا جائے کہ جو میں نے مانگا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کر لیا۔ تو حضرت والا فرما رہے ہیں کہ یعنی ساری دنیا کے انسان اللہ کے فقیر ہیں، اور ادعونی استجب لکم، اور فرمایا جب فقیر ہو تو مجھ سے مانگتے رہو، میں قبول کروں گا، یعنی تم فقیر ہو لہذا مجھ سے مانگو. اب میں آج کا جو مضمون ہے وہ پڑھتا ہوں. یہ ہے دعا جو دل مصر سے ہو کر نکلتی ہے. جب انسان تڑپ کے دعا کرتا ہے، میں نے عرض کیا نا، اما یجیب المصطر، کون ہے جو مصطر اور پریشان حال آدمی کی دعا سنتا ہے؟ جب انسان تڑپ کے دعا کرتا ہے تو مصطر کی دعا اللہ رد نہیں فرماتے. ہمارے اندر اسی کی کمی ہے کہ دعا زبان پر تو ہوتی ہے لیکن دل ساتھ نہیں ہوتا. مصطر اور بے قرار ہو کر دعا نہیں مانگتے. مصطر پر مجھے اپنا ایک شعر یاد آ گیا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم مصطر پر دعا مانگے لازمی قبول ہی ہوگی. صبح جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر ہم لوگ سمجھتے ہیں جو مانگا وہی مل گیا تو یہ دعا قبول ہے، ضروری نہیں ہے. اس کی ایک مثال میں عرض کرتا ہوں کہ ایک عورت ہے یا اس کا شوہر ہے، دونوں خانہ کعبہ میں موجود ہیں. اس عورت کو حمل کا پانچواں چوتھا چھٹا مہینہ چل رہا ہے، اور وہ دونوں میاں بیوی شب قدر بھی ہے، ختم قرآن بھی ہو گیا ہے. کتنی قبولیت کی جگہ ہو گئی، شب قدر، رمضان کا مہینہ، خانہ کعبہ، ختم قرآن، سب چیزیں قبولیت کی ہیں یا نہیں؟ اب وہ دونوں میاں بیوی رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میں آج ہی اولاد دے دیجئے، اے اللہ میں آج ہی اولاد دیجئے. بتائیے اولاد تو ہوگی نہیں، اگر ہوگی تو وہ اولاد ہوگی؟ وہ تو کہا جائے گا حمل گر گیا، اسقاط ہو گیا حمل کا. ہم کیونکہ وہ دعا کوئی نہیں مانگے گا، کیوں؟ ہمیں پتا ہے کہ دعا قبول ہونے کا وقت ہی نہیں ہے. اگر دعا قبول ہو گئی تو اس کا نقصان ہوگا، مرا ہوا بچہ پیدا ہوگا. تو اسی طرح ہماری جو دعائیں ہم سمجھتے ہیں، اب کوئی خاتون کہے میں نے تو حرم شریف میں دعا مانگی میری دعا ہی قبول نہیں ہوئی، میں نے اور میرے شوہر نے اتنا رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگی، دو دو تین تین گھنٹے ہم سجدے میں روتے رہے، ہماری دعا ہی قبول نہیں ہوئی. تو لوگ کیا کہیں گے؟ بہن مردوں کو، مرد شوہر کو لوگ سمجھائیں گے کہ بھائی جی یہ دعا کا وقت تھوڑی تھا، یہ دعا اس طرح مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے. بھائی جب نو مہینے ہو جائیں اب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے، وہ وقت ہے انشاءاللہ. تو یہاں ہمیں سمجھ بات آ جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ میرے بندوں کے لیے کون سی چیز ضروری ہے، کون سی چیز ان کے لیے نقصان دہ ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے اگر میں نے اس کو یہ چیز دے دی تو یہ اس کا نقصان ہو جائے گا. تو ہر دعا قبول ہے، لیکن اس دعا کی قبولیت کی صورتیں الگ الگ ہیں. بعض مرتبہ وہی چیز مل جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگا، اللہ تعالیٰ نے وہی چیز عطا کر دی. بعض مرتبہ اس کی وجہ سے دوسرے درجات اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، بعض دفعہ دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے کسی مصیبت کو روک دیتے ہیں. تو حضرت والا نے فرق فرمایا سب دعا قبول ہی تو ہے، لیکن ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا کا قبول ہونا یہی ہے کہ جو مانگا وہی مل جائے، ضروری نہیں ہے. اور یہ بھی صبح عرض کیا کہ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوئی ہوں گی ان کا اجر جب دیکھیں گے تو لوگ کہیں گے کاش ہماری کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوئی ہوتی. اور حضرت والا نے فرمایا کہ اللہ والوں کا ایک مقام ہے نام مرادی، نام مرادی ایک اللہ والوں کا مقام ہے. حضرت والا نے فرمایا، خود اشعار کے حضرت والا نے تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ایک اللہ والوں کا ایسا مقام ہوتا ہے ان کی کوئی تمنا پوری نہیں ہوتی، اللہ والے ہوتے ہیں اور جس کام میں وہ ہاتھ ڈالتے ہیں اس میں بے برکتی ہو جاتی ہے، برکت نہیں بے برکتی. تو حضرت والا نے فرمایا ان اللہ والوں سے اگر کوئی کہے کہ حضرت ہماری دکان کھلی ہے، ہمارا ہم نے دفتر کو کاروبار شروع کیا ہے، ہم نے فیکٹری کھولی ہے، آپ چل کر دعا کرا دیجئے. حضرت والا کے الفاظ ہیں، فرمایا کہ میاں اگر اپنے کاروبار میں نقصان کرانا ہے تو ہمیں لے چلو، تو ہمیں لے چلو. حضرت وہ اشعار یاد ہے آپ کو، وہ اشعار خیر حضرت مولانا منصور صاحب دامت برکاتہم حضرت والا کے خلیفہ ہیں، ان کے بھائی مولانا اعجاز الحق صاحب دامت برکاتہم نے بڑے بہترین اشعار پڑھے ہیں، جس میں حضرت والا نے ساتھ ساتھ تشریح کی انہیں اشعار میں کہ بعض اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ بے برکتی ہوتی ہے ان کے ہاتھ میں. وہ کہتے ہیں کہ اپنے کاروبار کا نقصان کرانا ہے، بے برکتی چاہیے تو ہمیں لے چلو. ایسے اللہ ہوتے اللہ والے، اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، تقویٰ والے ہوتے ہیں، ولایت ولی اللہ ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے خاص معاملات ہیں. تو ہر دعا کا قبول ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہی چیز مل جائے گی. تو مصطر پر مجھے اپنا ایک شعر یاد آ گیا، آہ سے راز چھپایا نہ گیا، آہ سے راز چھپایا نہ گیا، دل سے نکلی میرے مصطر ہو کر، اثر کے بعد والد صاحب کے حکم سے جگہ گیا تھا تو وہاں پر بھی یہی بات عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمنا فرما رہے ہیں کہ ابو طالب مسلمان ہو جائیں. کیسی زبردست تمنا ہے. اور وہ ابو طالب حضور کے وہ چچا تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے بھتیجے دین کا کام کرتے رہو, میری لاش سے گزر کر ہی کوئی تیرے پاس پہنچے گا. کتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی دی, کلمہ نہیں پڑا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لیجئے, میں آپ کی سفارش کروں گا کہ اللہ میرے چچا نے میرے کان میں کلمہ پڑھا تھا, آخر تک کلمہ کو نہیں قبول کیا, اسلام قبول نہیں کیا, اسی حالت میں کفر کی حالت میں انتقال ہوا. قرآن کی آیت نازل ہوئی انک لا تہدی من احببت, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو آپ پسند کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں, لیکن جس کو اللہ تعالیٰ چاہے ہدایت دے سکتے ہیں. حضرت کیا دعا پوری نہیں ہوئی؟ کیا ہم یہ کہیں کہ نبی کی دعا قبول نہیں ہوئی؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے اپنے ابا کے لیے آزر کے لیے کتنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے, ایمان نہیں لائے. حضرت لوط علیہ السلام اپنی اہلیہ کے لیے, حضرت نوح علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے بیٹے کے لیے دعائیں کرتے رہے لیکن وہ آخر تک مسلمان نہیں ہوئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے راز ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے رازوں میں پڑے گا وہ پاگل ہو جائے گا. حضرت تھانوی نے فرمایا جو حکمت تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ والد صاحب نے فرمایا جہاں ہماری عقلیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے وہی شروع ہوتی ہے. کہاں ہم اللہ تعالیٰ کی باتوں کو پہنچ سکتے ہیں جب دنیا کی ٹیکنالوجی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی, ہمارے ذہن میں نہیں بیٹھ سکتی, تو خالق کی باتیں کیسے ہمیں سمجھ میں آئیں گی؟ یہ اللہ تعالیٰ کے راز ہیں. تو آنکھ سے راز چھپایا نہ گیا, دل سے نکلی میرے مستر ہو کر. ہمارا کام ہے اپنا کام کرنا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا, وہ کھولے یا نہ کھولے در اس پر ہو تیری کیوں نظر, تو تو بس اپنا کام کر صدا لگائے جا. مانگتے رہے مانگتے رہے, دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے, مانگنا ہمارا کام ہے. ایک بزرگ تہجد کے وقت اٹھے تہجد پڑھنے لگے تو آواز آئی تیرا کچھ قبول نہیں ہے. مرید حیران ہوں گے کہ یہ کیا آواز آئی؟ کہ حضرت میں نے ایک آواز سنی ہے کہ آپ کا کچھ بھی قبول نہیں ہے پھر بھی آپ لگے ہوئے ہیں. کہ بیٹا تو کتنے عرصے تم نے کب بھی آواز سنی؟ کہ حضرت پہلی مرتبہ. کہا میں نے 10 یا 30 برس بتایا میں اتنے سالوں سے یہ آواز سن رہا ہوں. تو کہ حضرت پھر؟ کہ اللہ کو چھوڑ کر پھر کہاں جاؤں؟ کیا کوئی دوسرا اللہ ہے جس کے پاس جا کر میں جس سے مانگوں؟ ارے یہی تو اللہ ہے, میرا کام ہے صدا لگانا قبول کرنا, اللہ تعالیٰ کا کام ہے. فرمایا اس دن آواز آئی قبول ہے, اگر اس میں کوئی کمال نہیں ہے کوئی ہنر نہیں ہے پھر بھی ہم نے تیرا سب کچھ قبول کر لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے, اللہ سے نہ مانگیں گے تو کہاں جائیں گے؟ ہم اپنا کام کرتے رہیں مانگتے رہیں مانگتے رہیں, اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی. اللہ تعالیٰ جب چاہیں جس وقت چاہیں وہ مالک ہے, جہاں چاہے اپنی تجلی دکھائیں. وہ مالک ہے جہاں چاہے اپنی تجلی دکھائے, نہیں مخصوص اس کی تجلی دور سینہ سے. وہ اللہ تعالیٰ ہے جس کو چاہے اپنا بنائے, دیر کو اپنا کرے اپنے کو غیر, دیر کو غیر کو اپنا کرے اپنے کو غیر, دیر کو دیر یعنی مندر مندر, دیر کو مسجد کرے مسجد کو دیر. اللہ تعالیٰ کتنی مسجدیں ہیں مندروں میں بدل گئی, کتنے مندر ہیں جو مسجدوں میں بدل گئی, کتنے مسجد ہیں جو مندروں میں بدل گئے. اللہ تعالیٰ کی شان ہے. تو اللہ تعالیٰ کی باتوں میں ہم عقل نہیں لڑا سکتے. جس کو چاہیں اللہ تعالیٰ جس کی چاہیں قبول فرمائیں, اور فرمائے کتنے کافر ہیں ہر ان کو چیز دنیا کی حاصل ہے, تو کیا مطلب یہ کہا جائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی چند چیزیں دے دی, جاؤ مسجد والے فرمائے مٹی کے کھلونے ہیں, اور جس سے اللہ تعالیٰ پیار کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ ان مٹی کے کھلونوں میں ضائع نہیں کرتے, ان مٹی کی چیزوں میں اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی یاد کے لیے پیدا کیا ہے, تو میری یاد میں لگے رہو. یہ دنیا کے جتنے چیزیں ہیں وہ سب اسباب کے درجے میں مل گئی تو اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے, اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ آپ نے کار دیا کاروبار دیا سب کچھ نعمتیں دی, نہیں ملی تو اللہ تعالیٰ کا شکر صبر کریں گے, اللہ تعالیٰ کی بات پہ راضی رہیں گے. حضرت والا نے فرمایا مانگو اللہ تعالیٰ سے بریانی کباب, رہو چٹنی روٹی پہ راضی. مانگو بڑی چیز, وہ بڑے ہیں ان سے بڑی چیز مانگنی ہے, لیکن رہنا چھوٹی چیز پر راضی ہے جو اللہ تعالیٰ دے دیں. دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا ہے, اور دنیا میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا ہے. ہم دین میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتے ہیں کہ میں تو ماشاءاللہ 4 نمازیں پڑھ رہا ہوں, وہ میرا دوست 3 نمازیں پڑھ رہا ہے, بس بس ٹھیک ہے میں کامیاب ہوں. نہیں, دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا ہے, اور دنیا میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا ہے, تب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا. آہ سے راز چھپایا نہ گیا، دل سے نکلی میرے مستر ہو کر۔ یہ میرا ہی شعر ہے، یہ اس لیے بتا دیتا ہوں کہ جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں اس سے انہیں زیادہ مزہ آتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر عبد السلام صاحب نے اسی ہفتے بتایا کہ میرے ایک شعر میں جو روح کی بیماری ہے ان کا علاج میں چھپا ہے، انہیں اتنا مزہ آیا کہ کہنے لگے میں رات 2 بجے تک پڑھتا رہا اور روتا رہا۔ میں نے کہا کہ بھائی میرا ہی شعر اور آپ کو اتنا مزہ آیا تو ہمیں بھی سنائیے۔ وہ شعر یہ تھے، وہ لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں، وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں، بس وہی لمحات میری عزیز کا حاصل ہے۔ یعنی ہماری زندگی کا حاصل وہ لمحے ہیں جن میں ہم نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا ہے۔ یہ ایک ایک لمحہ قیامت کے دن ہمارے نیکیوں کے پڑھنے میں پڑے گا تب ان کی قدر ہوگی۔ وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں، بس وہی لمحات میری عزیز کا حاصل ہے۔ زندگی کی جن سانسوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، یہی زندگی کا وقت ہمارا کارآمد ہے۔ باقی کھانا پینا تو سب برائے ذکر ہے، اس لیے کہ اس سے طاقت حاصل ہو تو اللہ کو یاد کریں۔ یہ تو سب ذکر کے وسائل ہیں، اصل مخصوص ذکر ہے۔ حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ کافر سے پوچھو کیوں کھاتے ہو، کہے گا جینے کے لیے۔ کیوں جیتے ہو، کہے گا کھانے کے لیے۔ اللہ کے پیارے سے پوچھو کیوں کھاتے ہو، جینے کے لیے۔ کیوں جیتے ہو، اللہ تعالیٰ پر مرنے کے لیے۔ حضرت والا نے فرمایا بلبل نے کہا کہ عشق میں جل جا، عشق میں اس کا حضرت والا کا شعر اس میں آخر میں آتا ہے، اور اللہ کا عاشق بولا کہ عشق میں مر مر کے جینا چاہیے۔ کہ اللہ کا جو عاشق مر مر کے جینا کیا مطلب، موت نہیں آئے گی۔ مر مر کے جینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی حرام خواہشوں کو توڑا، دل ٹوٹ گیا، مر گیا دل۔ اور فرمایا جب نفس خدرا کچھ جہاں زندہ کن، نفس کو تو مار لے ایک جہاں تیرے سے زندہ ہوگا۔ فرمایا کہ یہ جوش دلانے کے لیے ہوتا ہے کہ جو اللہ کا جو عاشق ہے وہ کہتا ہے مر مر کے جینا چاہیے۔ کیا مطلب، اپنی جو حرام خواہشیں ہیں ان کو توڑنا ہے، دل ٹوٹ جائے گا، اللہ تعالیٰ دل میں آئیں گے اور اس خون تمنا سے لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اس وقت خون میں تمنا ہوگا، دل ٹوٹے گا، خواہش ٹوٹے گی، افسوس ہوگا کہ میں نقصان میں چلے گیا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کا پیار ملے گا تو بس زبان حال کہے گا زندگی پر بہار ہوتی ہے جب خدا پر نثار ہوتی ہے۔ جو حضرت والا نے فرمایا یہی شعر کہ زندگی پر بہار ہوتی ہے جب خدا پر نثار ہوتی ہے، وہ لمحات ہمارے زندگی کے حاصل وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرے۔ ورنہ حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانے کے بعد بھی اہل جنت کو اپنے ان لمحات پر حسرت ہوگی جن میں انہوں نے اللہ کو یاد نہیں کیا۔ میرے والد صاحب نے فرمایا ذرا حدیث کا جملہ غور کرنا، وہ لمحات جن میں اللہ کو یاد نہیں کیا، حدیث شریف کا جملہ نہیں ہے کہ ان لمحات پہ حسرت ہوگی جن میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہے، نہیں، جن لمحات میں اللہ کو یاد نہیں کیا ان لمحات پر حسرت اور افسوس ہوگا۔ وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں، بس وہی لمحات میری عزیز کا حاصل ہے۔ زندگی کی جن سانسوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، بس یہی زندگی کا وقت ہمارا کارآمد ہے۔ باقی کھانا پینا تو سب برائے ذکر ہے، اس لیے ہے کہ اس سے طاقت حاصل ہو تو اللہ کو یاد کریں۔ یہ تو سب ذکر کے وسائل ہیں، اصل مخصوص ذکر ہے۔ دعوت الی اللہ کا مقام کب حاصل ہوتا ہے؟ تو مستر پر یہ شعر یاد آ گیا، بات پر بات یاد آ جاتی ہے، اسی کا نام اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور مدد ہے۔ اگر خدا مدد نہ کرے تو مقرر کیا کرے گا، سارا پڑھا لکھا سب دماغ سے غائب ہو جائے گا۔ بتائیے یہ شعر کیسا ہے؟ آہ سے راز چھپایا نہ گیا، آہ سے راز چھپایا نہ گیا، منہ سے میرے نکلی مستر ہو کر۔ جب دل تڑپ جاتا ہے تو منہ سے آہ نکل جاتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ ممبر پر کب بیٹھوں، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت کب دوں؟ فرمایا جب نل کے نیچے تمہارا مٹکا بھر جائے اور چھلکنے لگے تو چھلکتا ہوا مال مخلوق کو دو، ایسا نہ ہو کہ اپنا مٹکا خالی ہو تو کیا دو گے۔ حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ دعوت الی اللہ کب کریں، تو حکیم الامت نے فرمایا کہ دعوت الی اللہ کا مقام یہ ہے کہ جب دل میں ایسا اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد عظیم پیدا ہو جائے کہ اس کو لاکھوں روپے سورج چاند بھی دیا جائے، ساری دنیا کی سلطنت دے دی جائے تو اس کے بدلے میں وہ دعوت اللہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو. یہ مضمون اختر نے کہاں سے لیا؟ یہ بات مولانا شاہ محمد احمد صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم نے علماء ندوہ سے فرمایا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت کا مقام کب شروع ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اس مقام پر پہنچایا کہ مکہ کے کافروں نے کہا کہ اگر آپ ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں اور اسلام کی دعوت چھوڑ دیں تو جو کچھ آپ مانگیں گے ہم دینے کو تیار ہیں. اگر آپ کو ریاست چاہیے تو ہم سب آپ کو لوگ آپ کو اپنا راجا اور مہاراجا بنانے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ کو کوئی حسین لڑکی چاہیے تو جو بھی حسین لڑکی آپ انتخاب کر لیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں. اور اگر آپ کو مال و دولت چاہیے تو جتنا آپ فرمائیں ہم پیش کر دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری الا ان اترک ھذا الامر حتی یظہرہ اللہ او اہلک فیہ ما ترکتہ. اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند دے دیں تو بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا. تمہاری یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ تو دعوت اللہ کا مقام اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے مقام مومن کے لیے کسی اللہ والے کی جوتیاں اٹھانے کی برکت سے اس وقت سے شروع ہوتا ہے اگر اس کو ساری دنیا کی سلطنت دے دی جائے. یا یوں کہا جائے کہ کیا یہاں تقریریں کر رہے ہو؟ چلو ہماری فیکٹری میں آدھا لاکھ پچاس ہزار روپے ماہانہ دوں گا، خالی بیٹھے رہو. یا کوئی سلطنت کی پیشکش کر دے تو مولوی فروخت ہونے والا نہ ہو، بکاؤ مال نہ ہو، ایسا درد آتا ہو. لیکن یہ کب ملتا ہے؟ خالی مدرسے سے نہیں ملتا. دیکھ لو مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو کیا یہ مقام مدرسے سے ملا تھا؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو مدرسے سے ملا تھا؟ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہاں سے ملا تھا؟ ان سب بزرگوں کو حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملا تھا. اس میں ایک مضمون آیا کہ جب دل میں ایسا اللہ کی محبت کا درد عظیم پیدا ہو جائے کہ اس کو لاکھوں روپے سورج چاند بھی دے دیا جائے اور ساری دنیا کی سلطنت دے دی جائے تو اس کے بدلے میں وہ دعوت اللہ کا کام چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو. یہاں پر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ آئے خانقاہ میں، حضرت والد صاحب کا بیان ہوا 10 منٹ 15 منٹ اور خوب جوش سے بیان ہوا. تو حضرت والا نے والد صاحب نے بعد میں حضرت والا سے عرض کیا کہ حضرت والا معافی چاہتا ہوں کہ میں بیان کر رہا تھا اور آواز بہت اونچی ہو گئی. تو حضرت والا نے فرمایا کہ فیروز میاں جب کسی عورت کو درد ذہ ہو اور کوئی اس کو یہ کہے کہ اپنی آواز کم کرو تو وہ عورت کیا کہے گی؟ فرمایا جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے پھر وہ اپنی آواز کم نہیں کر سکتا ہے. یہ شیخ کی دعا ہوتی ہے، ہوتی تو خبر ہے لیکن دعا ہوتی ہے. حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کی اپنے شیخ سے عقیدت. جب کانپور میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ایک بیان شاندار اور مدلل ہوا تو ایک بیرسٹر وہاں تقریر سننے کے لیے بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا کہ ہائے اس کو کس نے ملا بنا دیا، اس نے تو اتنا مدلل بیان کیا ہے، اگر یہ جج ہوتا تو عدالت کو ہلا دیتا. اس کو تو بیرسٹر ہونا چاہیے، سپریم کورٹ کا جج ہونا چاہیے، یہ کہاں سے ملا بن گیا؟ اس کے بعد جب حضرت تقریر سے فارغ ہوئے تو الگ جا کر ملا اور کہا تو مکمل از کمال کیستی، تو مکمل از کمال کیستی، تو مجمل از جمال کیستی. اے مولوی اشرف علی، اے مولانا اشرف علی، تم کو کس نے یہ زبردست کمال دے دیا اور تم کو یہ جمال کہاں سے ملا؟ تو حضرت نے کیا جواب دیا سن لو. حضرت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سن لو. فرمایا کہ من مکمل از کمال حاجیم، من مکمل از کمال حاجیم، من مجمل از جمال حاجیم. میں حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کمال سے مکمل ہوا ہوں اور مجھے یہ جمال حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جوتیاں اٹھانے سے ملا ہے. افسوس ہے ان اہل علم پر جو اپنی نادانیوں اور غلط فہمیوں سے اہل اللہ کی ان برکات سے محروم ہیں. خدا تعالیٰ ان کی آنکھیں کھول دے، پھر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیا ملتا ہے. مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو، فرماتے ہیں کہ میں ایک معمولی ملا تھا لیکن جب شمس الدین تبریزی کی صحبت اٹھائی، ان کے ناز اٹھائے، اس اللہ والے کی خدمت کی، ان کی محبت اور صحبت میں رہا تو مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ ہمارے جامعہ میں جب سال شروع ہوتا تھا اور والد صاحب احمد برکات ان کا بیان 9 سال تقریباً ہوا تو طلبہ میں یہ بحث چھڑ جاتی تھی کہ یہ عالم ہے یا عالم نہیں ہے، حتیٰ کہ میری بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ عالم نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی وعدہ عالم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں پڑھا والد صاحب نے، بس یہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی دعائیں ہیں۔ حضرت والا کا ایک شعر ہے کہ داغے دل بن کے چمکے کا آفتاب، لاکھ اس پہ خاک ڈالی جائے گی۔ حضرت والا نے فرمایا لاکھوں لوگ کہیں کہ اس پیر کے مت جاؤ، کتنی بھی اس کی غیبتیں کریں، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ کو چمکانا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بزرگوں کی دعاؤں سے اس کو چمکا کر رہتے ہیں۔ حضرت والا نے پھر میں نے پچھلی بار واقعہ عرض کیا تھا کہ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند سے گئے بمبئی بیان کرنے کے لیے، تو وہاں ایک ہی مسجد اہل حق کی تھی، حضرت مفتی نعیم صاحب نے مجھے واقعہ سنایا، ایک ہی مسجد اہل حق کی تھی اور اس مولوی کے پاس پیسے ہی نہیں تھے کہ وہ کوئی اشتہار لگوا سکے، تو وہاں پر کچھ دوسرے لوگوں نے مختلف جگہوں پر بڑے بڑے بورڈ لگا دیے کہ دیوبند سے ایک کافر آ رہا ہے بیان کرنے کے لیے فلاں مسجد میں، اور مسجد کے بیان کے جگہ جگہ پر انہوں نے اپنے نوجوان چھوڑ دیے جن کے تھیلے میں چوہے تھے، اور کہا کہ جیسے ہی قاری صاحب کا بیان شروع ہو آپ لوگ چوہے چھوڑ دیجئے گا تاکہ لوگ بیان ہی نہ سنیں۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان شروع کیا سیرت کے اوپر، اور بیان ایسا شروع ہوا وہ سب اپنی شرارتیں بھول گئے اور پورا بیان سنتے رہے۔ جب بیان ختم ہوا تو ایک دوسرے فرقے کے صاحب اٹھے اور کہا کہ قاری صاحب میری مسجد میں آ کر بیان کیجیے۔ 2 مہینے تک قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف مسجدوں میں جا کر بیان کیے۔ جب واپس آئے تو حضرت تھانوی نے فرمایا فاتح بمبئی آ رہے ہیں 2 مہینے تک، اور قاری طیب صاحب مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے یا نواسے تھے، تو فرمایا کہ حضرت والا نے فرمایا کہ جو مجاہدات اختیار کرتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبریاں دیتے ہیں، اور حضرت والد صاحب سے ہی سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے ان باتوں سے جو یہ کفار کہتے ہیں، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَزِيقُ صَدْرُكَ يَزِيقُ صَدْرُكَ ذَاكَ يَزِيقُ، دل تنگ ہو جاتا ہے جو یہ باتیں کہتے ہیں، آپ کیا کریں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے۔ معلوم ہوا کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان سے نبی کے دل کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، نبی کا دل بھی تنگ ہو جاتا ہے، لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا۔ تو مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد، تو آج میرا نام مولائے روم ہے، اسلام کی 1400 سال تاریخ پڑھ لو، جس کو جو کچھ ملا ہے اللہ والوں کی صحبت سے ملا ہے، بڑے بڑے مشاہیر علماء کو دیکھ لو، ندامت کے آنسوؤں کی قیمت۔ خیر تمہیں عرض کر رہا تھا کہ آنکھ سے راز چھپایا نہ گیا، منہ سے میرے نکلی مستر ہو کر، چشم نم سے جو چھلک جاتے ہیں ہیں فلک پر وہی اختر ہو کر۔ یہ اختر ستارے کے معنی میں بھی ہے، اور حضرت والا کا تخلص نام جیسے جو شعر اشعار میں تخلص کے طور پر استعمال ہوتا ہے، چشم نم سے جو چھلک جاتے ہیں ہیں فلک پر وہی اختر ہو کر، یعنی میرے آنسو جو ہیں یہی آسمان پر جا کر ستارے بن جاتے ہیں۔ اور میرا یہ شعر آج سے کئی سال پہلے کعبہ شریف کے طواف کے دوران موضوع ہوا، کعبۃ اللہ میں اور اللہ کے گھر میں اگر کسی کے آنسو گر جائیں تو وہاں کے لیے یہ شعر ہے، جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا۔ دوستوں جب بندہ گناہ کا زمین پر روتا ہے تو آسمان اور زمین پر رشک کرتا ہے۔ دیکھو انا انزلنا کی تفسیر پارا نمبر 30 علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر رول مانی میں حدیث قدسی ہے کہ کسی گناہگار بندے کے جب آنسو بہتے ہیں تو لعنین المذنبین احب الی من زجل المسبحین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گناہگار بندوں کے آہو نالے مجھے تسبیح پڑھنے والوں کی سبحان اللہ سے زیادہ پیارے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے۔ اب ایک مسئلہ بتاتا ہوں کہ جمعے کی پہلی اذان ہو جائے تو خریدنا بیچنا، بے ضرورت گپ شپ کرنا سب حرام، اور مسجد کی طرف جانا واجب ہے۔ یہ مسئلہ مولانا ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے بھی یہاں بار بار بتایا ہے، اور مفتی رشید احمد صاحب دامت برکاتہم نے حسن الفتاوی میں اس کو واضح فرما دیا ہے کہ اگر بھوک شدید ہو تو کھانا کھا سکتا ہے، ورنہ فوراً مسجد وضو کر کے پہنچ جائیں۔ اس وقت بات چیت کرنا یا بیٹھے رہنا جائز نہیں، اس لیے اذان جمعہ اور خطبہ جمعہ میں زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل جو انتظامیہ اور مسجد کمیٹی ایک گھنٹہ پہلے اذان دلا دیتی ہے، یعنی بعض جگہوں پر اس طرح ہوتا ہے کہ پہلے اذان ہوتی ہے، پہلی اذان، پھر بیان ہوتا ہے، پھر سنتیں پڑھی جاتی ہیں، پھر خطبے کی اذان، پھر خطبہ۔ لیکن ہمارے حضرت والا کے یہاں پہلے بیان، اس کے بعد پہلی اذان، پھر سنتیں، پھر خطبے کی اذان، پھر خطبہ، پھر جمعہ۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو بیان نہیں سننا یا مناسبت نہیں ہے یا کوئی کام وغیرہ ہے تو وہ گناہ سے بچ جاتے ہیں، ورنہ جن جگہوں پر ایسا نہیں ہوتا ان کی اس عمل کی وجہ سے اہل محلہ گناہگار ہو جاتے ہیں جمعے میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے۔ آج کل جو انتظامیہ مسجد کمیٹی ایک ایک گھنٹہ پہلے اذان دلا دیتی ہے تو اتنی دیر تک بوڑھوں اور ضعیفوں میں کس کا وضو رہ سکتا ہے کہ جمعے کی اذان سن کر مسجد میں بیٹھ جائیں؟ کتنے ظلم کی بات ہے۔ نمازیوں میں بوڑھے، ضعیف المعدہ اور ہر قسم کے کمزور لوگ ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اکثریت اپنے گھروں میں بات چیت کرتی رہتی ہے، اور امام کو مقتدیوں کی بھی رعایت کرنی چاہیے۔ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کے صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت لمبی لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتان انت یا معاذ، اے معاذ کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو کہ جب تم لمبی لمبی نمازیں پڑھاؤ گے؟ جب تم لمبی لمبی نمازیں پڑھاؤ گے تو لوگ پھر نماز میں ہی نہیں آئیں گے۔ اور ایسا ہو چکا ہے، ایک جگہ بڑی نماز ہوئی تو ایک صاحب نے بتایا کہ میں نماز کے لیے نکلا فجر میں، تو میں نے کہا چھوڑو اب نماز کیا پڑھوں، آج تو امام صاحب بڑی لمبی نماز پڑھائیں گے 20-25 منٹ کی، نماز کا چھوڑ دی۔ لیکن پھر کہا، دل میں آیا کہ میں نے پڑھ لی۔ تو یہ مسنون عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بے شک ہے، لیکن سنتوں میں بھی مقتدیوں کی رعایت کرنی چاہیے۔ فرائض میں اور واجبات میں رعایت نہیں کی جائے گی، سنت موقع میں رعایت نہیں کی جائے گی کہ تراویہ ہیں، لوگ تھک جاتے ہیں، اسے جلدی سے قرآن پاک پڑھو تاکہ کسی کو سمجھ میں نہ آئے، اس پر تو کیس چلے گا۔ لیکن کچھ رعایت کرنی چاہیے جہاں رعایت ہو سکتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے معاذ کیا تو لوگوں میں فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو؟ اسی طرح ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اس وقت کے احکامات اور تھے، تو عورتیں بھی پردے سے جماعت میں شامل ہوتی تھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی نماز شروع کی تو ایک بچہ زارو قطار رونے لگا۔ غالباً فجر کی نماز تھی جو طویل پڑھائی جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مختصر کرا دی۔ بعد میں کسی نے پوچھا کہ آج کیا معاملہ ہوا، کہا اس عورت بچے کی وجہ سے دوسروں کی نمازیں بھی خراب ہوتی، اس لیے میں نے نماز مختصر کرا دی۔ تو دوست احباب سے گپ شپ کرتے رہتے ہیں، تھوڑے سے لوگ مسجد میں ہوتے ہیں، اور جب 15-20 منٹ رہ جاتے ہیں یا خطبہ شروع ہونے کا وقت ہوتا ہے تو تمام مسجد بھر جاتی ہے۔ اس لیے مسجد کمیٹی قیامت کے دن جواب دہ ہوگی جو تقریر کی وجہ سے اتنا پہلے اذان دلا دیتے ہیں، حالانکہ تقریر کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ فرائض اور واجبات میں کسی کی رعایت نہیں کی جائے گی کہ بس مصلیت ہے کر لو۔ میں اپنے طلبہ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ بڑی سی بڑی مصلیت کی خاطر دین کا چھوٹے سے چھوٹا حکم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ کتنی بھی بڑی آج کہا جاتا ہے مصلیت ہے، مصلیت ہے، ہمارے حضرت والا کے یہاں مصلیت نہیں چلتی تھی، دین پہلے ہوتا تھا۔ میرے یہاں الحمدللہ 15 منٹ قبل پہلی اذان ہوتی ہے تاکہ اذان ہوتے ہی سب لوگ مسجد چلے جائیں۔ تقریر اذان سے پہلے بھی کی جا سکتی ہے یا نماز کے بعد کر لو۔ نماز اذان نماز جمعہ سے 15 منٹ یا زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ پہلے دے دو۔ اسراف اور تبذیر میں فرق، تو خطبے میں میں نے جو آیت تلاوت کی اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی آپ میرے بندوں سے فرما دیجئے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہاں قل تو اللہ تعالیٰ کا قول اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ آپ فرما دیجئے، اور یا عبادی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے فرما رہا ہے کہ اے میرے بندوں الذین اسرفوا علی انفسہم جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا گناہ کر لیا. اسراف کے کیا معنی ہیں؟ عام مشہور معنی تو یہ ہے آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا, اور تفضیل کا مطلب ہے گناہ میں خرچ کرنا, کسی بھی نافرمانی میں خرچ کرنا. دیکھیے اسراف الگ چیز ہے اور تفضیل الگ چیز ہے. عام مشہور معنی تو یہ ہے آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا, اور تفضیل کا مطلب ہے گناہ میں خرچ کرنا, کسی بھی نافرمانی میں خرچ کرنا. جیسے جو سینما میں پیسہ خرچ کرتا ہے وہ تفضیل ہے, اور مبذرین شیطان کے بھائی ہیں, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اور اسراف کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین, مصرف لوگوں کو اللہ محبوب نہیں رکھتا. امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے مفردات القرآن میں لکھا ہے جو الفاظ قرآن پاک کے معنی کی مشہور کتاب ہے, اور اس کو علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں نقل کیا کہ اسراف کے معنی ہے تجاوز الحد فی کل فعل یفعلہ الانسان. یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو حد مقرر کی ہے انسان اپنے کسی فعل میں ان سے تجاوز کر جائے, آگے بڑھ جائے, اللہ کی حدود کو توڑ دے. حالانکہ اللہ کی حدود میں توڑنا تو دور کی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب جانے سے منع فرما دیا ہے. تلک حدود اللہ فلا تقربوها. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو حدود میں نے مقرر کی ہیں ان کے قریب بھی نہ جاؤ, کیونکہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے, ہم تمہارے مزاج کو جانتے ہیں, ہم نے تمہارے اندر یہ بات رکھی ہے کہ تم اگر منع کی ہوئی چیزوں کے قریب بھی گئے تو تمہارے اندر گناہوں کی طرف کھنچ جانے کا مادہ ہے. لہذا جن چیزوں کو دیکھنے سے منع کر رہا ہوں ان سے فاصلے پر رہنا. اس پر میرا ایک شعر ہے, ان سے کچھ فاصلے مفید رہے, میرے ایام غم بھی عید رہے. حدیث شریف میں آتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال ظاہر ہیں اور حرام بھی ظاہر ہیں, اور ان دونوں کے درمیان میں کچھ مشتبہ چیزیں ہیں. لہذا حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص ان کے قریب جائے گا قریب ہے کہ وہ حرام میں نہ پڑ جائے, تو مشتبہ ہے, پتہ نہیں ہے اس بارے میں. اور فرمایا کہ دیکھو جب چرواہا اپنے جانوروں کو چراتا ہے تو وہ ان اس کی جو حدود ہوتی ہیں جس سے باہر نکلنا اس کو منع ہوتا ہے, دوسروں کی چراگاہ میں اس کے قریب بھی نہیں جاتا کہیں وہ اس میں نہ پڑ جائے. ایک عالم نے لکھا کہ ہمارے اکابرین اتنا احتیاط کرتے تھے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کسی آدمی کی بکری چوری ہو گئی. یعنی وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں حلال تھی ان میں کیسی احتیاط کی. اب دیکھیں ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے, یہ بڑوں کی باتیں ہیں صرف جوش دلانے کے لیے. تو کسی کی بکری چوری ہو گئی, امام صاحب نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ عام طور پہ بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ اب مجھے پتا نہیں یہ کتنی ہوتی ہے, لیکن انہوں نے کچھ بتا دی, مثال اتنے برس ہوتی ہے. جتنے برس ان صاحب نے بتایا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اتنے برس تک بکری کا گوشت نہیں کھایا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اتنے برس تک کہیں میرے پیٹ میں وہ بکری نہ چلے جائے جو گم جس کی کو غصب اور چوری ہوئی ہے. ایسی احتیاط ہمارے امام حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو روشنائی ہوتی تھی جس کو انک کہا جاتا ہے سیاہی, اس زمانے کی بات عرض کر رہا ہوں, اس میں اختلاف ہو گیا تھا کہ یہ استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزی سیاہی استعمال نہیں کی, حالانکہ حلال تھا, فتویٰ آ گیا تھا, لیکن ایسی احتیاط. اور یہی احتیاط حضرت والد صاحب احمد برکاتہم سکھاتے ہیں کہ چاہے کوئی کچھ بھی کہہ دے لیکن اس کے اتنے نقصانات ہیں, اس لیے اس پر سختی کی جاتی ہے کہ چاہے کوئی بھی کسی بھی قسم کی تصویر ہو اس کو تصویر کشی کرنا حرام ہے. کیونکہ اگر کل قیامت کے روز سے پتا چل گیا کہ یہ تصویر حرام ہے تو فرمایا ہم کیا کریں گے, اور سب اس کی طرح منع فرماتے ہیں, ہم کیا اللہ تعالیٰ کو جواب دیں گے. اور ایک عالم نے لکھا ہے کہ میں اس تصویر کو اس وقت جائز قرار دوں گا جب موبائل میں سے تصویر کھینچتے ہوئے یہ کہا جائے کہ میں عکس لے رہا ہوں. کوئی شخص بھی آ جائے وہ یہی کہے گا میں تصویر لے رہا ہوں, جب آپ خود ہی تصویر کہہ رہے ہیں تو اس کو کیسے آپ حلال کہہ سکتے ہیں. ان سے کچھ فاصلے مفید رہے, میرے ایام غم بھی عید رہے. اور اگر ان حسینوں سے نگاہ بچا لو گے تو یہ مجاہدہ آسان ہو جائے گا, مجاہدے کے یہ دن آسانی سے کٹ جائیں گے. تجربہ یہی ہے کہ جو لوگ دور دور رہتے ہیں، نگاہ کو بچاتے ہیں، جسم کو بچاتے ہیں، ان کے یہ دن عید کی طرح مزیدار گزر جاتے ہیں۔ کتنی ہی اوریانی و فحاشی ہو، دور رہنے سے مجاہدے میں شدت نہیں ہوگی، ہلکا مجاہدہ ہوگا جس سے ایمان میں تقویت اور قوت آئے گی۔ ایسا مجاہدہ نہیں ہوگا کہ آپ مغلوب ہو جائیں، پاگل ہو جائیں، پریشان ہو جائیں۔ پریشانی تو جب ہوتی ہے جب پری بھی آ جائے، پری آئی اور شانی ساتھ لائی۔ ایسے بھی ڈاکٹر ہیں جو عورتوں کے علاج کے وقت پردہ کھینچ دیتے ہیں۔ میرے الہ آباد کے حکیم عثمانی صاحب، جنہیں شفاء الملک کا خطاب ملا تھا، وہ خواتین سے پردے کے پیچھے سے اپنا ہاتھ دیکھ کر کہتے تھے کہ بی بی میرا ہاتھ تم خود اپنی نفس پر رکھ لو، اس کا ہاتھ بھی نہیں دیکھتے تھے۔ کیا تقویٰ تھا اور کیسی شفا تھی۔ آج کل تو عورتوں کو پیے رکھنے لگے ہیں، بے پیے ہی پیے رہتے ہیں، یہ بالکل حرام ہے۔ نرسوں کو بھی دور رکھو، تھوڑی دنیا کافی ہے، اتنا ہی کماؤ جس سے اللہ راضی رہے۔ اتنا کمانا جائز نہیں ہے کہ نرسیں رکھ رکھ کر ان سے آنکھیں خراب کرو۔ مرد مردوں کو دیکھیں، عورتوں کو عورتیں دیکھیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تقربو، گناہوں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ جو لا تقربو رہتے ہیں، بھابھی سے، چچا زاد، ماموں زاد سے شرعی پردے کے اہتمام کی وجہ سے دور رہتے ہیں، گناہوں کے اسباب سے قریب نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ ہمیشہ متقی رہتے ہیں۔ اور جنہوں نے اس لا تقربو کے لا کو ہٹایا اور تقربو ہو گئے، میل جول شروع کر دیا، پھر ان کی آنکھیں، ان کا دل اور سب اعضا خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی کیفیت، جو اللہ کا لا ہٹائے گا وہ کیسے زندہ رہے گا؟ نیست و نابود ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں کمزور پیدا کیا ہے، خلق الانسان ضعیفا، ضعیف سمجھ کر لا تقربو کا حکم دیا، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں مولانا، ہمیں کچھ نہیں ہوتا، ہمارا دل پاک ہے، آنکھیں صاف ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ آنکھیں پاک ہیں، دل صاف ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی، خبردار، نظر کی حفاظت کیا کرو، اگر کبھی خطا ہو جائے اور پہلی اچانک نظر کسی نامحرم عورت پر پڑ جائے تو دوسری مت ڈالنا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ایمان اور یقین اتنا تھا، خود فرماتے تھے لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا، جب میں قیامت کے دن جنت اور دوزخ دیکھ لوں گا تو میرے ایمان اور یقین میں ذرہ بھی اضافہ نہیں ہوگا، چونکہ اتنا یقین مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے دنیا ہی میں حاصل ہے۔ ان کو تو یہ حکم دیا جا رہا ہے اور آج 14 برس کے بعد مجھ سے لوگ کہتے ہیں مولانا میرا دل تو صاف ہے اور آنکھیں پاک ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ آنکھیں صاف ہے، دل پاک ہے، نعوذ باللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان سے بہت اونچے جا چکے ہیں۔ یہ بطور طنز کے، نعوذ باللہ، ایسا نہ ہو کوئی کل کو کہے کہ کیسی بات کہہ دی۔ اور اونچائی کا ناپنا اور پیمائش اب ہمارے بس میں نہیں ہے، کیا دھوکہ ہے، بہت زیادہ ماڈرن نہ بنو، زمین کے نیچے وہی 1400 برس قدیم مسائل ہی پوچھے جائیں گے، آپ سے جدید مسائل نہیں پوچھے جائیں گے۔ کیونکہ آپ نے یہ ٹیکنیکل باتیں سیکھی تھی یا نہیں، اللہ تو یہ پوچھے گا کہ تم نے نماز پڑھی تھی یا نہیں، نامحرم عورتوں سے آنکھیں بچاتے تھے یا نہیں، جھوٹ سے بچتے تھے یا نہیں، غیبت سے بچتے تھے یا نہیں، ان چیزوں کو سوچو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا نام ہے؟ مشکل نام نہیں آتا۔ ایک گوٹ ہے، اس میں قاری خادم حسین صاحب بیان سن رہے ہیں، بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو اللہ والا بنا دے، اور جن دعاؤں کا کہا ہے اللہ، اور جنہوں نے نہیں کہا، جو امید وابستہ رکھتے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات کے پاس وقت ہو۔ تو غرفہ میں لائف وین ہو رہا ہے حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کا، تو وہاں پر انتظام ہے، تو وہاں جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں وہاں پر.